کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی بھی مہمانی فرمائی ہے. تو اشرف علی ایک فاسق و فاجر اگر اپنی زندگی سے تائب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. فرمایا کہ میرا گھر حاضر ہے، گھر میں آ جائیں. تو جب انہیں یہ پیغام ملا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ والے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی رکاوٹ ہیں، لیکن اللہ والے تو بڑی محبت کرنے والے ہیں. فساق و فجار سے بھی محبت کرتے ہیں، کفار سے بھی محبت کرتے ہیں، اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت مانگتے ہیں. تو بہرحال پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت بھی ہو گئے اور فرمایا کہ چار دعائیں، دعاؤں کے لیے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، چار دعائیں فرما دیجیے. ایک تو یہ کہ میں شراب چھوڑ دوں، اور دوسرا یہ کہ میں داڑھی رکھ لوں، اور تیسری دعا یہ کہ میں حج بیت اللہ کے لیے چلا جاؤں، اللہ تعالی حج نصیب فرما دے، اور چوتھی بات یہ کہ خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے. تو آپ نے یہ دعائیں فرما دی اور آگے کی جو زندگی تھی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ساری دعائیں اللہ نے قبول بھی فرما لی، اس لیے کہ شراب بھی چھوڑ دی اور ایسی چھوڑی کہ بیمار پڑ گئے. جب بیمار پڑے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے قوم کے اثاثہ ہیں، شاعر ہیں قومی، اس لیے آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ تھوڑی بہت پی لیا کریں تاکہ آپ زندہ رہیں، آپ کو صحت ہو جائے. کہا کہ کتنی زندگی مل جائے گی بھائی، کیا گارنٹی ہے کہ میں پیتا رہوں تو کتنی زندگی ملے گی؟ کہا کہ 5-10 سال اور جی لیں گے. فرمایا کہ یہ 5-10 سال میں اللہ کے غضب میں نہیں جینا چاہتا، اب جب میں نے چھوڑ دی ہے تو چھوڑ دی ہے، اگر آج میرا خاتمہ ہو جائے گا تو یقیناً وہ خاتمہ بالخیر ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے میں نے اس کو ترک کر دیا، اللہ کے لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا. اب اگر میری جان بھی چلی جائے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت میرا خاتمہ ایمان پر فرما دیں گے، اور اللہ کے لیے چونکہ میں نے یہ کام کیا ہے، اپنے دل کا اور ارمانوں کا خون کیا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی اس کی یہاں بڑی قیمت. اپنے دل جگر اور ارمان کا خون کرنا آسان بات نہیں ہے. بعض اوقات آدمی کا دل چاہتا ہے کوئی گناہ کرنے کو، لیکن وہ گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں تو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، کسی طرف نگاہ اٹھانے کو جی چاہتا ہے لیکن اپنی نگاہ کو واپس لے آتا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. گویا کہ گناہ کو اللہ کے لیے ترک کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ گناہ نہ کر کے اپنا دل توڑتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنا دل توڑ لو، اپنے ارمانوں کا خون کر لو لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ٹوٹے، یہ بڑی بات ہے. تو فرمایا کہ میں 5-10 سال اللہ کے عذاب میں اور غضب میں اور اس کی نافرمانی میں جینا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اگر آج میں مر جاؤں تو کم از کم اللہ تعالی کے لیے مروں. اور بعد میں حج پر بھی گئے، تو جب اللہ رب الداری بھی رکھ لی تو گویا یہ تین دعائیں تو سامنے آئی گئی، اور انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پر ہو گیا ہوگا، کیونکہ بزرگان دین کی صحبت کی وجہ سے اللہ رب العزت محروم نہیں فرماتے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو ایک یتیم کا، دو یتیموں کا ذکر آتا ہے نا، حضرت خضر علیہ السلام نے جن کی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا کہ اس قوم نے آپ کی مہمانی نہیں کی، اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا کہ دیوار گری ہوئی تھی آپ نے اس کی اصلاح کر دی، درست کر دیا. تو بعد میں اس کی حکمت کا پتہ چلا کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی لاج رکھی کہ باپ چونکہ نیک تھا تو اس کی وراثت ان کو مل جائے، اس دیوار کے نیچے اس کا مال دبا ہوا تھا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باپ سے مراد اس کی ساتویں پشت میں جو باپ تھا وہ مراد. جب سات پشتوں تک اللہ رب العزت ایسے معاملے فرماتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نیک ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اچھے ہی معاملے فرمائیں گے، ملحق فرما دیں گے ان کو ہمارے ساتھ. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت محروم نہیں فرماتے، جب آدمی اللہ کے بندوں کی صحبت میں جاتا آتا ہے، بیٹھتا اٹھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دستگیری فرماتے. تو بہرحال آدمی کے آنے کا مقصد اصلاح احوال ہے, اور کہنے والا جو کہتا ہے اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں میں لوگوں کو سنا رہا ہوں تو اس سنانے سے اللہ تعالیٰ مجھ میں جو کوتاہی اور کمی ہے وہ بھی دور فرما دے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی یہ بات میں نے کہیں پڑھی, فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی کمی کوتاہی میں اپنے اندر دیکھتا ہوں اس کو بیان کر دیتا ہوں, یعنی واس کے اندر اسی موضوع کو میں لیتا ہوں تاکہ جو خرابی مجھ میں ہے وہ دور ہو جائے, سنانے کی برکت سے دور ہو جاتی ہے. جب آدمی دوسروں کو کوئی بات کسی بات کی نصیحت کرتا ہے تو یہ بڑی شرم کی بات ہوتی ہے اس کے لیے کہ میں دوسروں کو تو نصیحت کروں لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاؤں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو یقیناً جب آدمی دوسروں کو کہتا ہے تو سب سے پہلے مخاطب اپنے آپ کو کرنا چاہیے, اپنی ذات کو ہونا چاہیے. میں نے اہل عرب میں دیکھا عام طور پر جب وہ خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز و جل, کہ میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں اللہ رب العزت سے ڈرنے کی. تو بلا شک کچھ آدمی جب دوسروں کو نصیحت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس نصیحت کا مستحق خود ہوتا ہے. اس لیے یہاں آنے کا مقصد جو بزرگان دین تشریف لاتے ہیں تو ان کی بات سن کر دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آدمی بزرگان دین کی خدمت میں اس لیے بھی جاتا ہے, اس لیے جانا چاہیے کہ ان کی صحبت میں جانے سے آدمی با عمل بن جاتا ہے, آہستہ آہستہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. یہاں پر شروع میں جب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مجلس شروع ہوئی تو ابتدا میں جب خواتین نے آنا شروع کیا, مرد آنے شروع ہوئے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بھی ذکر کیا اس بات کو, کئی ڈاکٹر ہیں ایسے کہ ہم جب یہاں آیا کرتے تھے شروع میں تو اس وقت ویسے گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے نماز میں نے یہاں پڑھی, اپنی اہلیہ کو کہا کہ بھئی تم بھی یہیں کہیں نماز پڑھ لو, اثر کی نماز پڑھی, اس کے بعد بیان شروع ہوا تو وہ بھی وہیں بیٹھ گئے اور میں بھی بیٹھ گیا. اور پھر آہستہ آہستہ جب معلوم ہوا کہ ہر اتوار کو یا جمعے, اس وقت غالباً جمعے کو ہوتا تھا بیان ہوتا ہے, تو آنا شروع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل ڈالی. تو بہانے اللہ رب العزت کے, اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے عطا فرما دیتے ہیں. تو اس طریقے سے بعض اوقات زندگی انسان کی بدل جاتی ہے. تو اچھی صحبت میں آنا بیٹھنا اور یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے, اور اسی کی وجہ بدولت اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں اور عمل کا جذبہ بھی عطا فرما دیتے ہیں. بعض اوقات ہمت نہیں ہوتی آدمی کو, ہم جن صحبتوں میں رہتے ہیں جن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو نتیجہ یہ کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے نیکی ہم سے نہیں ہو پاتی, حتیٰ کہ ان کے درمیان ہوتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں اٹھ پاتے کہ یہ پتہ نہیں کیا سوچے گا کیا کہے گا یا اس کی مجلس چھوڑنی پڑے گی. لیکن جب آدمی اپنی صحبت سنگت بدل دیتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے, پھر آہستہ آہستہ پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مشکل ہوتی ہے, بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے خود مجھ سے یہ بات کہی کہ میں جب یہاں آنا شروع ہوا تو بیوی بھی میری ایسی تھی کہ بالکل بے باک قسم کی تھی, پردہ وردہ کچھ نہیں تھا. تو پہلے تو میں خود آیا, اس کے بعد دو تین مجلسوں کے بعد میں بیوی کو بھی لے کے آیا. ابتدان وہ ایسے ہی آئی بغیر پردے کے, لیکن جب اوروں کو دیکھا کہ خواتین آتی ہیں پردہ بھی کرتی ہیں تو آہستہ آہستہ اس نے بھی پھر چادر لینی شروع کی, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ برقع لے لیا اور پھر پورا شرعی پردہ کر لیا. تو اس نے خود یہ مجھ سے یہ بات کہی کہ اب میری زندگی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جنت نظیر ہے. بس بظاہر جنت تو حقیقت میں کس نے دیکھی ہے, وہاں کی تو بات ہی کیا ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں بے انتہا خوش ہوں, میری بیوی انتہائی فرمانبردار ہو گئی. تو حقیقت یہ کہ دین پر چلنے میں ہمارا نفع ہی نفع ہے, نقصان کچھ نہیں, دنیا کا بھی نفع ہے آخرت کا بھی نفع ہے. اگر خواتین کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی دین کیا بات, دین کیا سکھاتا ہے ہمیں, اللہ اور رسول کے احکام کیا ہیں اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتی ہیں تو یقیناً شوہر بھی خوش، باپ بھی خوش، بھائی بھی خوش، جتنے گھر کے افراد ہیں سب اس سے خوش. اور اسی طریقے سے جو مرد آتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، تو اپنی بیوی کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، بہن کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، ماں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، یعنی جتنے اہل حقوق ہیں ان سب کے حقوق ادا کرے گا، نتیجتاً سب خوش ہو جائیں. لیکن اگر اسے یہی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ اور رسول کے احکام کیا ہیں، نتیجتاً ظلم کرے گا، اور ظلم کے نتیجے میں لوگوں کے حقوق کو تلف کرے گا. اس لیے اللہ اور رسول کے احکام میں اگر بعض اوقات یہ محسوس ہو کہ ہمارے دل پر آرے چل رہے ہیں اور ہماری حسرتوں کا خون ہو رہا ہے اور ہماری آرزوئیں پامال ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی خاطر اپنے دل کو تبدیل کرنا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. اصل چیز بنیادی بات یہی، ہمارے دل سے حجب نکل جائے، کبر نکل جائے، حسد ختم ہو جائے، اور جتنی بھی خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ دور ہو جائیں، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے انشاءاللہ دور ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو آدمی مٹا دے اس راستے میں. جب مٹا دیا اللہ کے لیے، اپنے آپ کو فنا کر دیا، اب اس کے بعد انشاءاللہ پھر ترقیات شروع ہوتی. لیکن مٹانا بھی ترقی کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے. اس سے یہ پتہ چلا کہ تواضع بھی وہ اختیار نہ کرے کہ دکھاوے کی ہو. بعض اوقات آدمی تواضع اختیار کرتا ہے لیکن وہ تواضع بھی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب بڑے متواضع آدمی. مسکراہٹ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ صاحب ہر ایک سے ہنس کے ملتے ہیں، بڑے متواضع آدمی. اس لیے فرمائے من تواضع للہ، جو تواضع اللہ کے لیے ہو. جب اللہ کے لیے ہوگی تو رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیں گے. اور فرما من تکبر، اور جو آدمی تکبر کرے، بڑائی جت رہے، وضعہ اللہ، اللہ اس کو گرا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے. حضرت خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی نماز کے لیے آتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اپنے بستر کو چھوڑ دیا اور آ کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اب اس کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چل کے تو ہی آیا ہے، ارادہ تو نہیں کیا تھا، اور اسی کو یعنی سارے کی ساری خوبیاں اسی کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں کہ میرے بندے نے ہی سارے کام کیے. لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے حج کیا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو گراتے ہیں کہ تو کیا اور تیرے ارادے کیا. ارادے کے مضبوط، ارادہ تو دل میں ہم نے ڈالا، ہمت تو ہم نے تجھے عطا فرمائی. مطلب یہ کہ جو آدمی اپنے آپ کو گراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. لیکن جو آدمی اپنے آپ کو بلند کرنا چاہے، میں نے ایسا کیا، اس کو اللہ تعالیٰ پست فرما دیتے ہیں کہ تو نے کیا کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہاں آنا یہ بھی اللہ رب العزت کرم کا شاخصانہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما دی. ورنہ کتنے انسان ایسے ہیں اس وقت مسجد کے قرب و جوار میں ہیں لیکن اس کے باوجود آنے کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن جب یہاں آ گئے تو آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے آدمی کہ اللہ آپ کا شکر، آپ کی مہربانی کہ آپ نے آنے کی توفیق عطا فرما دی. اور جو نہیں آئے ان کو آدمی حقیر نہ سمجھے، ان کے لیے دعا کرتا رہے. انہ لا يحب المستكبرين، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اور دوسری کا فرمایا وله الكبرياء في السماوات والارض، کبریائی یہ اللہ ہی کو زیب دیتی ہے. کوئی آدمی اگر یہ ترجمہ کرے کہ اس کے لیے کبریائی ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ خاص و خاص ترجمہ اس کا کہ کبریائی اسی کے لیے ہے اور کسی کو زیب ہی نہیں دیتی. اور حدیث میں فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کبریائی جو ہے یہ میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا اسم تو ہوں میں اس کی گردن توڑ دوں. کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے. انسان ہوتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ اس کو زیب نہیں دیتا. حضرت خان علی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے واس کے لیے، تو حکیم مصطفیٰ صاحب غالباً جلدی سے آگے بڑھے، ایک خاکرو کو دیکھا کہ وہ جھاڑو دے رہا ہے، اس کو کہا کہ وہ رک جاؤ. اور مقصود یہ تھا کہ بھئی ابھی ذرا جھاڑو نہ دے تاکہ مٹی گرد اڑ کر نہ جائے اوپر. حضرت نے ناراض ہو گئے, فرمایا کہ یہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے, یہ میرا نوکر نہیں ہے کہ جس کو تم نے کام کرنے سے روک دیا ہے, اور نہ میں فرعون ہوں, اس لیے اس کو کام سے مت روکو. واقعی اللہ والے تھے کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھا ہوا تھا کہ فرمایا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھتے. تو جو آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا, دوسرے کو بڑا سمجھے گا, اللہ رب العزت اس کو اپنی نظروں میں بڑا کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حضرت جبریل امین تشریف لائے, سامنے سے ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آئے, تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ابوذر غفاری ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا وہ تعریف نہ ہو, کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں, مدینے میں یہ جتنے مشہور ہیں ہم فرشتوں میں اس سے بھی زیادہ مشہور ہیں, یہاں ان کی جتنی شہرت ہے فرشتوں میں اس سے بھی زیادہ شہرت ہے ان کی. فرمایا بیمان اعلی حضی الفضیلہ, یہ فضیلت انہیں کیسے مل گئی؟ تو فرمایا کہ دو وجہ سے, ایک یہ کہ اپنے آپ کو بہت ہی کمتر سمجھتے ہیں, لصغری فی نفسی, اپنے آپ کو بہت ہی کمتر سمجھتے ہیں اوروں سے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ آدھا بڑی پسند ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے. اور فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتے ہیں, اس کی بہت تلاوت کرتے رہتے ہیں, اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے یہاں فرشتوں کے یہاں ان کی شہرت بہت زیادہ. ایک وجہ بہرحال یہ بتائی کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا, حقیر سمجھنا, تو یہ بہت بڑی صفت ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں کہ آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے, ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے. اب اللہ کی نظر میں کون بلند ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ گدا جو ہے وہ چارے سے موٹا ہوتا ہے, گدا اس کو آدمی کھلائی پلائی کرتا ہے, جو بھوسا کھاتا ہے جو کھاتا ہے کھا کے موٹا پھول جاتا ہے. اور فرمایا کہ انسان کان کے راستے سے موٹا ہوتا ہے, اس کی تعریف کرو, صاحب آپ ایسے ہیں ویسے ہیں جنگل کے بھینسے ہیں, بس وہ اس کی تعریف کرتے رہو, وہ پھول جائے گا, پھول کے کپا بن جائے گا. تو انسان کے دل میں تکبر آتا ہے کانوں کے ذریعے سے, کہ جب آدمی دوسروں سے تعریف سنتا ہے اپنی, جب آدمی کوئی کسی شخص کی تعریف کرے اول تو منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کوئی کرے تو فوراً آدمی کو متوجہ ہو جانا چاہیے اللہ کی طرف, اور فوراً اللہم لک الحمد و لک شکر کہنا چاہیے کہ اللہ تعریف تو آپ کے لیے, میرے لیے میری کیا تعریف, میں کیا چیز, میری کیا حیثیت. ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا, لوگوں نے تلقین کی کلمہ پڑھ لیجئے یا خود پڑھنا شروع کر دیا, تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی نہیں. تو تھوڑی سی حالت بہتر ہو تو کسی نے کہا کہ حضرت ہم تو کلمے کی تلقین فرما رہے کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ شیطان اس وقت مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے بچ گیا, اور میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں, ابھی تو جان باقی ہے, جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے مجھے یقین نہیں ہوگا, ہاں خاتمہ ایمان پر ہو جاؤ تو یقیناً میں پھر بچ جاؤں. تو آدمی کو ڈرتا رہنا چاہیے جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگان دین فرماتے تھے کہ میں ہر ایک مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں فی الحال, کیونکہ اللہ ہی کو معلوم ہے کون ہم سے بڑھ کر ہے, کون برتر ہے. بعض اوقات دیکھنے میں ایسے نظر آتے ہیں لیکن اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں ان کے دلی معاملات کیا ہیں, حالات کیا ہیں. اور فی المال انجام کے اعتبار سے بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا کہ جانوروں کو بھی ہم سے اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ خدا نہ کرے اگر کسی کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا, کفر پر ہو گیا, تو بلا شبہ وہ جانور پھر بہتر, کیونکہ ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اور اس سے حساب و کتاب ہو جائے گا. اس لیے آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے, کسی کو کمتر نہ جانے, اور اگر کوئی تعریف کرے اللہ رب العزت کی تعریف تو اللہ کے لیے, فوراً کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر. یا اسی طریقے سے دل میں کوئی خیال آتا ہے اپنی بڑائی کا اس وقت بھی, کیونکہ دو چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی, کہ آدمی کے دل میں تکبر بھی ہو اور ساتھ میں اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہو. جب آدمی تکبر کرتا ہے تو پھر شکر نہیں کرے گا, پھر استحقاق سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا استحقاق تھا, میں اس قابل ہوں. لیکن جب آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا, تعریف تو آپ کے لائق, آپ ہی نے مجھے اس قابل کیا ہے. رخ مڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ تکبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, رفع ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں بزرگان دین کی جو باتیں ہوتی ہیں اصل میں یہ ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہیں, جو آدمی بھی اس پر عمل کر لے کہیں سے کہیں انسان پہنچ جاتا ہے بزرگان دین کی صحبت میں جانے سے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کتابوں میں لکھی بھی نہیں پاتا, لیکن اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جاتا ہے تو مختلف باتیں ملتی ہیں. اب بعض جگہ میں نے پڑھا کہ بعض لوگ ہدایہ دیتے ہیں, ہدایہ ایسے دیتے ہیں کہ اس کے کسی کام کے نہیں ہوتے. اس لیے جب آدمی کسی کو ہدیہ دے تو فرما اس میں بھی اس کا خیال رکھ لو کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے, جس چیز کی ضرورت ہو یا جس چیز سے اس کو رغبت ہو وہ دے دیا کرے. اس میں حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس جو آیا کرتے تھے آنے والوں میں سے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ بعض ایسی چیزیں ہدیوں میں لایا کرتے تھے کہ ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا تھا. مثلا کبھی کاغذ کا دستہ لے کے آ گئے, اب بظاہر دیکھنے میں بہت معمولی سی چیز ہے, کاغذوں کا کوئی رم کوئی دستہ لے آیا اٹھا, لیکن چونکہ انہیں پتا تھا کہ حضرت کا کام تصنیف و تالیف کا ہے, آپ کو کاغذوں کی ضرورت پڑتی ہے, لہذا کاغذ لے کے آ گئے, اور حضرت بھی بہت خوش ہوتے تھے. اب یہ بات کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو, بزرگوں کی صحبت سے. کبھی پتا چلا کہ روشنائی لے کے آ گئے, دوات لے کے آ گئے روشنائی. اب بظاہر تو یہ عجیب سا تحفہ ہے, لیکن یہ ان کی ضروریات کی چیزیں تھیں جن کا خیال دوسرے لوگ رکھتے تھے کہ بھائی چونکہ یہ تصنیف و تالیف کا کام کرتے ہیں تو روشنائی کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی, قلم کی ضرورت بھی پڑتی ہوگی, اور دستوں کی ضرورت پڑتی ہوگی کاغذ کی. تو اس قسم کے تحفے لا کے دیتے تھے اور وہ بہت خوش ہوتے تھے اس سے. چنانچہ فرمائیں بھی کہ اگر کوئی آدمی مٹھائی لے آتا تو مجھے خوشی نہ ہوتی, اس لیے کہ مٹھائی میں کھاتا نہیں. ایک آدمی کو شوگر ہے مٹھائی نہیں کھاتا, لیکن دوسرا آدمی مٹھائی لے کے آ رہا ہے تو یقیناً اس سے اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ چیزیں صحبت سے ملتی ہیں. ہمارے حضرت کی صحبت میں صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کا تعارف کرائے اور کہا کہ یہ میرے صاحبزادے. حضرت فرمایا کہ اچھا, بڑا دعویٰ ہے اپنے آپ کا, خود ہی صاحب بن گئے. صاحب زیادہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صاحب ہیں یا آپ کے بیٹے ہیں, تو اپنے آپ کو صاحب کہنا اپنے منہ میں مٹھو بننے والی بات. فرمایا کہ ایسا نہیں کہتے, بلکہ یوں کہو کہ خادم زادے. تو یہ ادب سکھلا دیا. اب یہ صحبت میں بیٹھنے سے آئے, کسی کی بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے آئے, کہ وہاں جا کر پتا چلا کہ آدمی جب جائے تو ایسے جملے بھی کہنے سے گریز کرے جس سے بڑائی ظاہر ہوتی ہو. اسے فرمایا کہ یوں کہو کہ یہ خادم زیادہ ہے, اس میں تواضع ہے. تو یہ ساری باتیں ملتی ہیں بزرگان دین کی صحبت سے. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, کہ بلا شک و شبہ ان حضرات کی وجہ سے اللہ تعالی نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل دی. چہروں پر داڑھی نہیں تھی, داڑھیاں آ گئیں. عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں, پردہ کرنا شروع کر دیا. انسان بدنگاہی اور برائی میں مبتلا تھا تو بدنگاہی سے توبہ کر لی. لیکن یہ مضمون بار بار ذہن میں آتا رہے, دماغ میں کوئی ڈالتا رہے, گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا رہے, کیونکہ آج اس زمانے میں نماز تو سب پڑھ رہے ہیں, روزے بھی سب رکھتے ہیں, لیکن اصل جو چیز ہے کہ نافرمانی سے بچنا اللہ کی, کہ یہ ذہن میں آ جائے کہ ہم گناہ نہ کریں. بس اگر آدمی کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو یہی بات سب سے بڑی ہے کہ آدمی گناہ سے بچے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آدمی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا کہ ایک طرف تو نماز بھی پڑھ رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ غیر متقی, غیر جو ہے وہ گناہ والی زندگی بسر کر رہا ہے. جب تک تقوی کی زندگی نہ ہو, تقوی کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ بچا کر اپنے آپ کو نکال کر لے جائے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً کسی نے پوچھا تقوی کے کیا معنی. آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جو کانٹوں سے بھرپور ہو, چاروں طرف کانٹے ہوں. کہا کہ ہاں. تو کہا کہ کس طرح وہاں سے نکلتے ہو؟ کہا کہ اس طرح نکلتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو دامن کو سمیٹ کر وہاں سے نکل جائیں تاکہ دامن جو ہے وہ کانٹوں میں نہ الجھے. فرمایا کہ بھائی اسی کا نام تقویٰ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر آدمی زندگی گزارے, کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکال کر لے جائے, اسی کا نام تقویٰ ہے. تو اصل یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے, اللہ والوں کی صحبت سے ان کو چھوڑنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ گناہ اصل میں کنکر پتھر ہے, اور کنکر پتھر کو کون جیب میں رکھے گا بھائی؟ آدمی کوشش کرتا ہے کہ ان کو نکال کر پھینک دے, لیکن اس وقت جب وہ جب اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ یہ کنکر پتھر ہی ہے. اور اس کی مثال بھی سمجھ لیجئے کہ آدمی کوئی رشوت لیتا ہے مثلا, اور کسی آدمی نے اس کو موٹی رشوت دی 10-20 ہزار روپے کی یا لاکھ روپے کی. اب لے کر وہ بڑا خوش ہے, دل میں لے کے جا رہا ہے جیب میں, اچانک کسی نے کہا کہ میں اپنی پولیس تمہارا پیچھا کر رہی ہے, وہ جو نوٹ تمہاری جیب میں رکھے ہوئے ہیں اس پر نشان لگا ہوا ہے, لہذا تمہارے پیچھے پولیس ہے. اب وہ کیا کرے گا بھائی؟ سینے سے لگائے گا ان پیسوں کو, یہ جلد از جلد ان سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کرے گا. اب اس کو پتا چل گیا کہ ان روپوں کی وجہ سے میری جان عذاب میں آ جائے گی اور مجھے پکڑ لیں گے, اور جیل بھی ہو سکتی ہے, قید بھی ہو سکتا ہوں. اب نتیجہ یہ کہ وہاں سے بھاگے گا, دوڑے گا جتنا تیز ہو سکے گا, کہیں اگر کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا نظر آیا تو جلدی سے پیسے بھی اس میں پھینک دے گا, اور اس چور کو بھی دعا دے گا کہ جس نے ڈھکن کھلا رکھا, ورنہ مشکل ہوتی کہاں پھینکتا. تو ان پیسوں کو پھینک کر وہ شکر کرے گا, اللہ تیرا شکر ہے, جان چھوٹی. اب اگر کوئی پکڑ بھی لے گا تو ثبوت نہیں ہوگا, کہے گا صاحب میرے پاس تو نہیں. تو دیکھیے جس طرح سے یہ آدمی پیسے پھینک کر شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کا, اسی طریقے سے جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے یا پتا چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے عمل, اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا, اس کی وجہ سے مجھے عذاب سہنا پڑے گا, تو پھر ان گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ بزرگ گناہ چھڑاتے نہیں, بلکہ ان کے پاس رہ کر گناہ تم خود چھوڑ دو گے, اس لیے کہ تمہیں گناہوں کی حقیقت کا علم ہو جائے گا, تمہیں گناہوں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ گناہ ہے کیا. اصل میں گناہ کا مطلب ہے اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل, خود کو تکلیف میں مبتلا کر دینے والا عمل. تو گناہ کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جلو, عذاب سہو, اللہ کی ناراضگی مول لو. تو میرے عزیز بھائی, جب آدمی اللہ کے بندوں کی صحبت میں آ جاتا ہے, نیک بندوں کی, تو پھر گناہ چھوڑنا اس کو لذیذ تر معلوم ہوتا ہے. چھوڑ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے گناہ چھوڑ دیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, حقیقت ہے. اور پھر یہ کہ جس قدر جلدی ہو سکے گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے. ہمارے فرماتے ہیں کہ جو آدمی جوانی کو اللہ پر قربان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ابدی جوانی عطا فرما دیں گے, یعنی 18 سال کی عمر میں یا 17 سال کی عمر میں اگر آدمی اپنی ذات کو, اپنی جان کو اللہ پر قربان کرتا ہے, یعنی اپنے ارمانوں کا خون کرے, گناہوں کو ترک کر دے, اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے شروع کر دے, تو جب وہ 70 کا ہو, 80 کا ہوگا, تو اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو جوان محسوس کرے. جس نے 17 سال کی عمر میں اپنی جوانی کو اللہ پر قربان کیا ہو, تو انشاءاللہ جب 70 کا ہوگا اس وقت بھی وہ 17 جیسے عمل ہی کرے, اور اگر نہ کرنے کی قوت ہوگی تب بھی اجر و ثواب تو پائے گا ہی. 70 سال میں 17 سال کی اس کو عبادت کا ثواب ملے گا, اس لیے کہ اس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ پر قربان کیا. اور اگر خدا نہ کرے اس نے ایسا نہیں کیا, تو بھائی 80 کے اندر بھی 3 بچ جائے گا. 80 سال کی عمر ہو اور آدمی گناہ کر رہا ہو. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے, غالباً 85 سال کی عمر تھی. اتفاق سے ایک دفعہ تنہائی میں نے ان سے کہا کہ آپ داڑھی رکھ لیں, تو ہنس کر مجھے کہنے لگے کہ ابھی تو میں سونا بنانے کا نسخہ سیکھ رہا ہوں, کہیں سے حاصل ہو جائے کہ سونا کس طرح بنتا ہے. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے 85 برس کی آپ کی عمر ہے, اور سونا بنانے کا آپ ترکیب سیکھتے پھر رہے تو اس وقت تو آپ کو کچھ اور سوچنا چاہیے. خیر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو داڑھی رکھنے کی بھی توفیق دے دی اور وہ بات بھی ان کے ذہن سے نکل گئی. اور اس سال تراویح بھی انہوں نے یعنی جب بھی ان کو ہمت ہوئی کھڑے ہو کر صفحہ اول میں پڑھی. اور پھر اس سال انتقال ہو گیا, ان کا بھی دو ایک مہینے ہو گئے انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو بہر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جب بھی توفیق عطا فرما دے. بس سمجھ میں آنی چاہیے بات, بعض اوقات بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو, بستر مرض پر پڑے ہوئے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ہسپتالوں میں تو آج یہ عام وبا ہے, ہسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں بیمار ہیں اور جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے کبھی ادھر کبھی ادھر پوری دنیا گھومتے پھر رہے ہیں. ایک صاحب کو بھی فالش ہو گیا, ایک صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے آ کے مجھے یہی بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم کرے, بس حال تو یہ ہے لیکن ہاتھ میں ریموٹ ہی ہے ان کے بس. بہرحال دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آج اصل میں ان چیزوں کا کسی کو ادراک ہی نہیں کہ ہم کیا کر کیا رہے ہیں. 80 سال 85 سال کی عمر ہو گئی لیکن اب تک جو ہے وہ ہم نے اپنی خون نہیں بدلی, وجہ نہیں بدلی اور اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جس ڈگر پر تھے. تو میرے عزیز بھائیو کوشش کرو کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں, گناہوں کو ترک کر دیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بن جائیں. اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو بس ہماری کامیابی. اور خدا نہ کرے اگر ساری دنیا کی دولتیں ہمارے قدموں میں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو پھر ہماری زندگی ناکام ترین. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. کامیاب لوگ یہ ہیں الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کو جو ہم نے پیدا کیا ہے تو اس کی پیدائش میں لآیات لأولی الالباب, نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. اب اولی الالباب ہیں کون؟ عقل مند لوگ. الذین یذکرون اللہ, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قیاما وقعودا کھڑے ہونے کی حالت میں, بیٹھے ہونے کی حالت میں, ہر حال میں, وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے ہیں پہلو کے بل تب بھی ذکر کر رہے ہیں. ويتفكرون في خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ کس نے پیدا کر دیا, آسمان کو بغیر ستون کے کس نے بنایا, اتنا بڑا آسمان لیکن کوئی ستون نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض, بے مثل پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو, بغیر نقشے کے بنایا ہے آسمان و زمین کو, کہیں نقشہ نہیں ملے گا آپ کو اس کا. اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے بنا دیا, کن فیکون, کن کہا کہ ہو جا, ہو گیا. تو کیا غور و فکر کرتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تو نے ان کو ایسی بیکار نہیں بنایا, سبحانک آپ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے, فقنا عذاب النار ہمیں عذاب دوزخ سے بچا. تو یہ اہل عقل ہیں, اولو الالباب جن کو کہا ہے قرآن مجید نے, عقل والے. آج ہمارے یہاں عقل والا اس کو سمجھا جاتا ہے جو جتنا دنیا کی دولت کما سکے, جتنا لوگوں کو کوئی دھوکہ دے سکے, جتنا کسی کو کوئی فریب دے کر پیسہ کما لے, سمجھتے ہیں بہت بڑا عقل مند آدمی ہے. دکانوں پر بھی ان کو سیلز مین رکھا جاتا ہے کہ جو اس مال کو فروخت کر دیں جو بکنا رہا ہو, خراب مال کو بیچ دیں, ایپ والے مال کو بیچ دیں, اور بیچنے کے بعد وہ پھر بعد میں فخر بھی کرتا ہے کہ صاحب اتنے عرصے سے یہ مال پڑا تھا, دیکھو میں نے اس طرح کر کے بیچ دیا, فخر کرتا. بعض لوگ نیکیاں بھی کر رہے ہیں لیکن گناہوں کا ان کو پتہ ہی نہیں. ایک صاحب بتانے لگے, ایک جگہ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے ہیں کہ ایک علاقے کا تھانہ ہے, وہاں کے ڈی آئی جی آئی جی وغیرہ کسی نے کہا کہ بھی تھانہ بنانا چاہتے ہیں, کہاں بنائیں, ایک صاحب نے کہا کہ یہ پلاٹ ہے میرا اس پہ بنا لو. بنا لیا, جب بنایا خود کہیں چلے گئے, دو چار مہینے کے بعد واپس آئے اور آ کر مقدمہ کر دیا کہ صاحب میرے پلاٹ پر تھانہ بن گیا. اب جو ہے وہ چونکہ ملی بھگت تھی آپس کی, بعد میں کہا بھی اب تو بن گیا, اچھا تم کوئی اور پلاٹ لے لو اس کی جگہ. تو کہا کہ اچھا مجھے فلاں جگہ پہ دے دیں. تو اس طرح سے اور ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ صاحب پکے نمازی. تو بعض وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن بہت سے کام ایسے ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, شیر مادہ سمجھ کے ہضم کر رکھا ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سارے گناہ وہ ہم کر رہے ہیں. نہ بے پردگی چھوٹتی, نہ بے حجابی ختم ہوتی, نہ بد نظری ختم ہوتی, نہ حرام کھانا چھوٹتا. اگر رشوت لے رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح لے رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رشوت لی اس کے بعد جناب پتہ عمرے پہ جا رہے ہیں. اب بات یہی ہے کہ نیکیاں کر رہے ہیں, ان کو نیکی تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھ. اور اسی طریقے سے آخری وقت تک یہی کام جاری ساری رہتا ہے, الا ماشاءاللہ اللہ جسے ہدایت عطا فرما دے اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے, ورنہ آدمی اسی میں پڑا رہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان آگاہ ہو جائے مرنے سے پہلے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط. صحیح اور غلط کی اگر پہچان ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت. اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے یہی دولت حاصل ہوتی ہے کہ بہت سارے کام آدمی کر رہا ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں, آج پتہ چلا یہ گناہ ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک صاحب جو کہیں اور سے آئے ہوئے تھے باہر سے, یہاں پر رہتے رہے, جب ان کا وقت گزر گیا تو حضرت سے ہی فرمانے لگے کہ وقت تو میرا ختم ہو گیا تھا, میں نے وہاں درخواست بھیج دی ہے, سرٹیفکیٹ بھیج دیا ہے بیماری کا. کہا کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے, آپ بیمار نہیں ہیں اور آپ نے جھوٹا سرٹیفکیٹ بھیج دیا. تو جب بتلایا تو کہا کہ میں نے تو کبھی اسے گناہ ہی نہیں سمجھا تھا, یعنی اس کو میں گناہ ہی نہیں سمجھتا. تو کتنے کام ایسے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, بچہ گھر میں ہے نہیں, اس کو چھٹی کرا لی, اسکول میں سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. یا اسی طریقے سے ملازم ہے کہیں پر اور وہاں پر جو ہے بیماری کا سرٹیفکیٹ جاری کر لے لیا کہیں جھوٹا. اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں, تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو گناہ ہیں لیکن ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو آدمی جب گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو توبہ کیسے کرے گا بھائی؟ توبہ تو آدمی تب کرے گا جب انہیں گناہ سمجھے. جس چیز کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے توبہ کیسے کریں گے؟ بیمار اگر بیماری کو بیماری نہ سمجھے تو اس کا علاج کیسے کرائے گا؟ جب آدمی سمجھے گا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں تو کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا یقیناً, لیکن اگر وہ بیماری کو بیماری سمجھنا بھی نہیں سمجھتا تو کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا. تو میرے عزیز بھائیو, اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر جمع کر دیا, دین کی بات سننے سنانے کی توفیق عطا فرما دی. پھر جہاں کہیں بھی آپ کو یہ مجلسیں ملتی ہیں وہاں دین کی بات سنتے سناتے ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ اگر اچھی بات کہیں لکھی بھی نظر آ جائے تو آدمی اس کو بھی لے لے, حتیٰ کہ اگر کوئی دشمن بھی اچھی بات کہے تو آدمی اس کو لے لے. آپ کو یاد ہوگا, سنا ہوگا یہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بھائی تم یہاں رہنا, اور وہاں پر شیطان آ جاتا تھا. پہلی رات پکڑ لیا لیکن اسے بہت منت سماجت کی تو چھوڑ دیا, اور صبح واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا کہ شیطان تھا. دوسرے دن دوسری رات کو پھر ان کی ڈیوٹی تھی, پھر آ گیا, اب پھر پکڑ لیا. جب پکڑا تو قسمیں کھائی اور کہا کہ اب میں نہیں آؤں گا, چھوڑ دیا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتلایا تو آپ نے فرمایا کہ شیطان تھا. اسی طرح پھر تیسری رات ہوئی تو پھر پکڑ لیا اور کہا کہ اب نہیں چھوڑوں گا. تو اس پر اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک بات بتلاؤں گا جو تمہارے لیے فائدے مند ہوگی. اور پھر یہ آیت الکرسی کا بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, شیطان نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تھا تو شیطان لیکن بات سچی کہی. تو بعض اوقات دشمن بھی اچھی بات کہتا ہے. اگر دشمن اچھی بات کہے تو وہ بھی لے لیں. ہمیں دشمن سے کیا غرض, ہمیں تو اس بات سے غرض ہے جو اس نے کہی. اگر اچھی بات کسی نے کہی ہے تو وہ بھی لے لے آدمی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں کبر جو ہے وہ اسی کا نام ہے کہ آدمی حق کو قبول نہ کرے. کبر کی تعریف آتی ہے کہ بطل الحق, حق کو قبول نہ کرے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے, وہ کہتا نہیں یہ صحیح نہیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسا ہے, کہتا نہیں ایسا نہیں. بس کہ بلکہ بات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مفتی بھی اگر یہ کہیں گے تو میں نہیں مانوں. یعنی اتنا وہ اغماس کرتا ہے آپ سے. تو کبر اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا اب صحیح سمجھے کہ ساری دنیا کو اپنے کے مقابلے میں ٹھکرا دے اور سر کہے کہ میں صحیح ہوں. حق سے اعراض کرنا. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے, حق بات کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باطل طریقے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی مجلسیں جو اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہیں, ہمارے یہاں جو حضرات تشریف لاتے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے فیض کو پوری دنیا میں جاری ساری فرمائے, اور جو ہے صحیح معنی میں ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعتاً جو بات وہ کہتے ہیں اس بات میں ہماری دنیا اور آخرت کی اچھائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ سب حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرما. ہم میں جو کوتاہیاں خرابیاں کوتاہ اور خامیاں ہیں اے اللہ ان کو دور فرما دیجیے. ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمیں رشتہ حلال عطا فرما, وہ سب کے ساتھ عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما. اللہ العالمین زیادہ سے زیادہ ان حضرات سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے کوتاہیاں اور کمی ہیں ہمیں ان کو دور فرما دیجئے. جن کے حقوق ہمارے ذمے اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے. مرنے سے پہلے اے اللہ اہل حق کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور سارے حقوق کی ادائیگی کرا کر اے اللہ ہمیں اپنے پاس بلائیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور ہدایت طریقوں پر اور احکام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور جب اس دنیا سے رخصت کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.